मंगल 5 अप्रैल के सैरबीन के साथ शफी नतीजा मई का सलाम। पानामा पेपर्स में पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम आए, सियासी दर्जा हरारत बढ़ा, मीडिया में चीखो पुकार है, मगर क्या पाकिस्तानी सियासत में कोई तब्दीली आ सकती है? तजियाकार
जी, मुझे तो नहीं लगता कि इससे किसी किस्म का कोई मुस्बत नतीजा पाकिस्तान की सियासत में कम अज कम ट्रांसपेरेंसी की हद तक भी निकल पाए।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में इस इख्तलाफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पनामा पेपर्स लीक्स में मुबैना तौर पर वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों समेत दीगर पाकिस्तानियों के नाम आने का मामला कौमी असेंबली में ले जाने का फैसला किया है। तफसील के साथ शहजाद मलिक।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस जमन में कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तवा जमा करवाई जाएगी और 7 अप्रैल को कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई मुअत्तल करके इस मामले को ज़ेरे बहस लाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस इजलास में शरीक होंगे। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का पानामा लीक्स के बारे में अवाम से खिताब भी मुतवक्के है।
उधर आइसलैंड के वजीर आजम ने खुद पर ऑफशोर कंपनी से मुबैना तौर पर लाखों डॉलर चोरी करने का इल्जाम आयद होने के बाद मुल्क के सदर से पार्लियामान को तहलील करने की दरख्वास्त की है। आइसलैंड के वजीर आजम पर पनामा की एक लॉ कंपनी मोसाक फोंसिका से अफशा होने वाले खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक वो और उनकी बीवी ऑफशोर कंपनी वेंट्रस के मालिक थे। आइसलैंड में इस हवाले से कल पार्लियामान के सामने एक बड़ा मुजाहरा भी हुआ था। अमरीका महकमे दिफा के एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को नो अटैक हेलीकॉप्टर फराहम किए जाएंगे और इन हेलीकॉप्टरों को तैयार करने पर 17 करोड़ डॉलर लागत आएगी। तफसील के साथ हारून रशीद।
अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को फॉरन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत सितंबर 2018 तक मुहैया कर दिए जाएंगे। बेल हेलीकॉप्टर्स की वेबसाइट के मुताबिक ये 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकता है। इन हेलीकॉप्टर्स में भारी मिसाइल ले जाने और हमला करने की सलाहियत भी मौजूद है और ये 610 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2015 में दुनिया के सबसे ज्यादा असलहा दरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 9वें से 10वें नंबर पर आ गया है, जबकि इस फहरिस्त में सऊदी अरब पहले और भारत दूसरे नंबर पर हैं।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हजारा डिवीजन में हुकाम का कहना है कि कोहिस्तान में मलबे तले इदब जाने वाले अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है, जबकि सूबे में हालिया बारिशों के सबब हलाक होने वाले कुल अफराद की तादाद 70 से तजावज कर गई है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के कस्टम कलेक्टर ने मॉडल आयान अली को बैरून मुल्क गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने का इल्जाम साबित होने पर उन्हें 5 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उनके कब्जे से बरामद होने वाली 5 लाख अमरीकी डॉलर्स की करेंसी जब्त करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिले कच्ची में एक ट्रेन पर बम हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। इस वाकये की जिम्मेदारी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम यूनाइटेड बलोच आर्मी ने कबूल की है। अफगानिस्तान के अफगान तालिबान के बारे में आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने साबिक रहनुमा मुल्ला उमर के सबसे बड़े बेटे को तंजीम में नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब अफगानिस्तान के तकरीबन निस्फ सूबों में अब अस्करी ऑपरेशंस के कमांडर होंगे। चीन ने अक्वामे मुत्तहिदा की पाबंदियों के बाद शिमाली कोरिया के साथ तजारत पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं। चीन की वजारत तजारत ने शिमाली कोरिया से सोने और नायाब जमीनी धातों की दरामदात समेत रॉकेट ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तेल की मसनूआत की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। कई माह से जारी कयास आराइयों के बाद न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम हेलन क्लार्क ने कहा है कि वो अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की अगली उम्मीदवार। इसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सलामती काउंसिल में तब्दीलियां लाना चाहती हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल बान की मून दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। अगर हेलन क्लार्क मुंतखब हो जाती हैं तो वो इस ओहदे तक पहुंचने वाली पहली खातून होंगी। वो कह रही हैं कि मैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर इंतखाब की ख्वाहां हूं और 21वीं सदी में मैं तवक्को करती हूं कि इस ओहदे के लिए किसी भी मर्द उम्मीदवार की दरख्वास्त को भी मसावी अहमियत दी जाएगी। میانمار کی پارلیمان نے جمہوریت نواز رہنما آن سان سو چی کے لیے اسٹیٹ کاؤنسلر کا نیا عہدہ متعارف کروانے کے لیے ایک بل منظور کیا ہے. یہ عہدہ وزیر اعظم کے عہدے سے ملتا جلتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ فوج کے ان غیر منتخب قانون سازوں نے جو ملک پر حکومت کرتے رہے ہیں ووٹ کا بائیکاٹ کیا اور بل کی منظوری کے خلاف احتجاج کیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاناما پیپرز کہیں, پاناما لیک کہیں یا پاناما گیٹ کہیں, جو چاہے آپ نام دیں, بہرحال ان پاناما پیپرز یا پاناما گیٹ نے پہلی بلی لے لی ہے. آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے پارلیمان تحریر کرنے کے لیے صدر مملکت کو براہ راست درخواست بھیجی ہے, جو ان کا قانونی حق ہے. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے والد کا نام ان پیپرز میں آنے پر یہاں برطانیہ میں پارلیمانی اور سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. دونوں موضوعات پر ہمارے ساتھی ثقلین امام کی نظر ہے. پاکستان کا ذکر ذرا دیر بعد آنے والا ہے, لیکن آئیے پہلے اس بلی سے نمٹ لیں. ثقلین امام, یہ کیا ہوا ہے؟ کیا تفصیل آئس لینڈ میں اسمبلی کی تحلیل کی درخواست کی؟
شفی, آئس لینڈ کے جو وزیر اعظم سگمنڈ گنلاکسن, انہوں نے ایڈوائز دی ہے اپنے پریزیڈنٹ گرمسن کو کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے. اور اس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا, اپنے جو کوالیشن پارٹنر ہیں, مخلوط حکومت وہاں پہ بنی ہوئی ہے اور گزشتہ کئی برسوں وہاں پہ مخلوط حکومتیں بنی, کسی بھی ایک پارٹی کو مکمل طور پہ غالب اکثریت نہیں ملتی ہے. تو انہوں نے یہ ایڈوائز دی ہے اپنے پریزیڈنٹ کو کہ اسمبلی تحلیل کر دیجئے تاکہ ایک قبل از وقت الیکشنز کرائے جا سکے. اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس معاملے کو عوام کی عدالت میں لے جانا چاہ رہے ہیں, جہاں پہ ایک ووٹنگ کے ذریعے وہ دوبارہ مینڈیٹ حاصل کریں گے یا ہو سکتا ہے مسترد ہو جائے. اور اس کی بنیادی وجہ, جیسا کہ آپ نے ابھی بتا دیا ہے, کہ پاناما گیٹ یا پاناما لیکس یا پاناما پیپرز جو ہیں, ان سے جو خبریں آئی ہیں اور ان میں جو چیزیں آئی تھیں, اس کے بعد سے وہاں پہ عوام میں دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے یہ ملوث ہے ایسے کام میں جس پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں, کہ اس نے ٹیکس دیا نہیں دیا, بےمانی کی نہیں ہے کی نہیں, یہ ساری باتیں اٹھ رہی ہیں. تو کل بہت بڑا ایک جلوس ریجیویک, جو کہ کیپٹل ہے آئس لینڈ کا, وہاں پہ یہ نکلا تھا اور پارلیمنٹ کے آگے ہزاروں لوگ کھڑے تھے. انہوں نے بہت وزیر اعظم کے خلاف مطالبات بھی کیے تھے. اور
تو کیا سمجھ جائے ثقلین امام, اسمبلی تحلیل ہو گئی؟
شفیع, یہ پارلیمان کی اگر ہم ہسٹری دیکھا جائے تو آئس لینڈ میں دنیا کی سب سے پرانا پارلیمانی نظام ہے. یہ 900 میں کچھ بنا تھا, یعنی 10ویں صدی عیسوی میں سب سے, برطانیہ سے بھی زیادہ پرانی پارلیمان جو ہے وہ آئس لینڈ کی ہے. تو اس لیے وہاں پہ روایات بڑی مضبوط چلی آ رہی ہیں. جو پہلے کردار بادشاہ ادا کرتا تھا, اب وہ سارا کردار صدر کے پاس چلا گیا ہوا ہے اور صدر وہاں پہ براہ راست منتخب ہوتا ہے. لیکن پارلیمانی نظام میں جب وزیر اعظم یا پارلیمان کی طرف سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے یا ایڈوائز آتی ہے, تو صدر اس کو کچھ عرصے تک مؤخر کر سکتا ہے, روک نہیں سکتا. اور بہت سے بہت یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کو مسترد اگر کر دے گا تو یہی معاملہ پھر قانون کا اگر ہے تو وہ وہاں کی ریفرنڈم کے طور پہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا, ورنہ یہ قانون خود بخود اس کا اطلاق ہو جائے گا. یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر, ان کی اس ریکویسٹ پر پارلیمنٹ تحلیل نہیں کرتے ہیں تو دو ہفتے میں تو خود بخود یہ تحلیل ہو جائے گی, اور اگر وہ کر دیتے ہیں تو اسی وقت تحلیل ہو جائے گی, اور اگر وہ مسترد کر کے بھیج دیتے کہ ابھی آپ فیصلہ نہیں ہے تو پھر یہ بات ریفرنڈم میں بھی جا سکتی ہے, پارلیمنٹ میں دوبارہ بھی آ سکتی ہے. لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت جو سیاسی دباؤ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ صدر زیادہ اثر روک نہیں سکیں گے. صدر نے صرف یہ کہا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور اس بات کا تعین کرنا چاہتا ہوں کہ آیا آئس لینڈ کی جو مخلوط حکومت ہے اس کے تمام حصے دار اس تحلیل کے لیے تیار ہے یا نہیں. یہ ان کا ایک سیاسی رول ہے جو کہ آئین میں جس کی اجازت نہیں ہے.
چلیں ذرا برطانیہ پہ رخ کریں, جہاں پر ہم بیٹھ کر کے یہ پروگرام لندن سے براڈ کاسٹ کر رہے ہیں. سر, برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے, تو کیا یہاں بھی دارالعوام کو, پارلیمان کو تحلیل کیا جا سکتا ہے؟
شفیع، ابھی تک برطانیہ میں اس بات کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ پارلیمان کو توڑ دیا جائے اور نئے الیکشن یعنی سنیپ پولز کروائے جائیں، ابھی تک یہاں پر یہ بات نہیں اٹھ رہی. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں اس ملک کے قانون کے تحت جو ٹیکس ہیونز ہیں یعنی ایسی کمپنیاں جو ملک کی سرحد کے پاس یا جن کو آف شور کمپنیز یا برٹش ورجن آئیلینڈ یا اس طرح کے جو علاقے ہیں جو ہیں تو سلطنت برطانیہ کا حصہ، لیکن برطانوی حکومت کی براہ راست وہاں پہ عملداری نہیں ہے، تو ان کو آف شور کمپنیز کہتے ہیں. یہاں پہ وہ ٹیکس نظام نہیں لاگو ہوتا جو برطانیہ کے عام حصوں میں انگلینڈ ویلز اینڈ اسکاٹ لینڈ اینڈ ناردرن آئرلینڈ میں ہے، تو ان علاقوں میں وہ نہیں ہے. تو کیونکہ یہ قانونی طور پہ سب کو پتا ہے کہ یہ کمپنیاں موجود ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں، اور بہت سے برطانوی جو مالدار کمپنیاں ہیں یا لوگ ہیں وہ انہیں آئلینڈز میں جا کے ان آف شور کمپنیز کے ذریعے اپنے آپ کو ٹیکس کی چھوٹ دلوانے کی کوشش کرتی ہیں. بس یہاں پہ ایک بہت بڑا ٹیکس تو بڑے آرام سے انکم ٹیکس تو ہوتے ہی ہے، اس سے بھی چھوٹ لینے کی کوشش کرتی ہے. دوسری کہ اگر کوئی باپ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کو جب پراپرٹی جاتی ہے تو اس کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے بچوں کو. تو لوگ اکثر یہ کرتے ہیں اپنی کمپنی اپنی پراپرٹیز کو ایسے ٹرسٹ میں منتقل کر دیتے ہیں جن کی رجسٹریشن ان آف شور کمپنیز میں ہوتی ہے، اور یہ کیونکہ برطانوی عملداری سے باہر سمجھی جاتی ہے لہٰذا ان پر وہ ٹیکس اپلائی نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو ٹیکس ہیونز بنے ہوئے ہیں یعنی ٹیکس کی جو پناہ گاہیں، ٹیکس سے بچنے کی جو پناہ گاہیں جو بنی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں برطانوی حکومت نئی قانون سازی کرے، یہ دباؤ پڑ رہا ہے. کیونکہ اس نظام سے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے والد جو تھے وہ بھی بہت فائدہ اٹھاتے رہے، انہوں نے ٹیکس کبھی نہیں ادا کیا اپنے پورے عرصے کاروبار کے دوران.
تو کیا سمجھا جائے سکلین امام، برطانیہ میں پاناما پیپرز کی وجہ سے بحران بن کیا رہا ہے؟
بحران اب یہ بن رہا ہے کہ نئی قانون سازی کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے جو ایک دوسری قسم کا یہاں پہ مستقبل میں پیدا کر سکتا ہے مالیاتی بحران. کیونکہ برطانیہ میں بہت سارے غیر ملکی لوگ جو ادھر ادھر سے پیسہ لے کر آتے ہیں وہ انہیں ٹیکس ہیون کے ذریعے اور انہیں آف شور کمپنیز کے ذریعے اپنی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری برطانیہ میں یا برطانوی پراپرٹی میں کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو برطانوی حکومت کیسے نمٹتی ہے.
سکلین امام بہت بہت شکریہ. آئیے انہیں پاناما پیپرز، پاناما لیک یا پاناما گیٹ کے ضمن میں پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے پاناما پیپرز لیکس میں مبینہ طور پر وزیر اعظم کے بچوں سمیت دیگر پاکستانیوں کے نام آنے کا معاملہ قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں لے جانے یا اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
پاناما پیپر لیکس میں وزیراعظم کے بچوں کے نام آنے پر پاکستان تحریک انصاف کے ہنگامی اجلاس کے بعد پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں اس بارے میں تحریک التوا جمع کروائے گی. انہوں نے کہا کہ اسپیکر سے استدعا کی جائے گی کہ 7 اپریل کو بلائے گئے قومی اسمبلی کے اجلاس کی معمول کی کارروائی معطل کر کے اس معاملے کو زیر بحث لایا جائے. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت پارلیمنٹ میں موجود ان تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرے گی جو ملک میں بدعنوانی کے خاتمے کا ایجنڈا رکھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس میں دنیا کے مختلف ممالک کے افراد کے نام آنے کے بعد وہاں پر تحقیقاتی کمیشن بن سکتے ہیں، تو پھر پاکستان میں اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہو سکتی؟
اتنا بڑا انکشاف ہونے کے باوجود حکومت پاکستان ٹس سے مس نہیں ہوئی. جس طرح کی جب روح کا ایجنٹ گرفتار ہوا تو 3 دن خاموشی رہی پاکستان میں. ہم اور یہ کمیٹی آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ بالفل فور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس معاملہ بڑا سنگین نوعیت کا ہے. پاکستان میں اس کی انویسٹیگیشن کا آرڈر کون کرے گا؟ اور اگر حکومت لے تو لال سے کام لے رہی ہے اور اگر حکومت اس پہ خاموشی اختیار کرتی ہے تو پھر قوم یہ تقاضا کر رہی ہے کہ پھر ہمارا سپریم کورٹ، یہ کوئی معمولی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر پھر خاموش کیوں کر رہے گا؟ اور کیا سوو موٹو کا یہ کیس نہیں بنتا؟
شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے پاناما لیکس میں آنے والی دستاویزات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ماہرین سے رابطہ کر کے ایک رپورٹ تیار کرے گی جسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا. دوسری جانب وزیراعظم کے صاحبزادے حسین نواز نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے خاندان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو غیر قانونی ہو.
آج بھی نا شریف خاندان کا ہر فرد جو ہے یہاں پہ پاکستان میں ٹیکس دیتا ہے. شریف خاندان جو ہے صرف نواز شریف کا نام نہیں ہے، ان کے بھائی، ان کی بہن، ان کے بچے، آگے ان کے بچے، یہ سب شریف خاندان ہے. کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا کیس نہیں ہے جناب شریف فیملی کے خلاف کہ جو ان کو کرپشن سے لنک کرتا ہو.
پاناما لیکس میں شریف برادران کے نام سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں مشاورت جاری ہے، جبکہ حکومتی وزراء کی طرف سے میڈیا کو یہ وضاحتیں دی جا رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کے بیرون ممالک کوئی اثاثے نہیں ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
میں نے اس زمن میں صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین سے بات کی، پوچھا کہ پاناما پیپرز کی بنیاد پر کیا حکومت گرانے یا 1999 جیسا ماحول پیدا ہو رہا ہے؟
دیکھیں، اس میں یقینی طور پہ جو نواز شریف صاحب کے لیے کافی مصیبت رہے گی، کیونکہ یہ خاصا ایک اس کے اوپر جو ہے خاص طور پہ حزب اختلاف کی طرف سے خاصی آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صورتحال کو ایسی بن کے آئے گی جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ 1999 والی صورتحال مجھے نظر نہیں آتی ہے، لیکن مشکلات تو ضرور ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ واقعہ ان کے اقتدار لے ڈوبے گا۔
ٹھیک ہے، لیکن زاہد حسین صاحب، سیاست میں قانونی طور پر کوئی جرم ثابت ہو یا نہ ہو، مگر کسی سیاستدان پر الزام بھی کبھی کبھار حکومت گرا دیتا ہے، لیکن یہ عوامی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا پاکستان میں اتنا عوامی دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے یا جان چھڑا کے جائے؟
نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ یقینی طور پہ حزب اختلاف تو پیٹ لگتا ہے کہ آواز اٹھا رہی ہے، خاص طور پہ عمران خان، لیکن یہ حالت صورتحال نہیں ہے، اور پاکستان میں شاید پہلے بھی کبھی یہ صورتحال نہیں تھی کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے حکمرانوں کی بدعنوانی کو۔ یہ یقین یہ تو ضرور ہوا تھا کہ جب حکومتیں گرا کرتی تھی تو ایک بہت بڑا ان پہ الزام جو ہے وہ کرپشن کا لگتا تھا، لیکن پہلے بھی کبھی بھی جو ہے لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے تھے، اور نہ ہی آج امید کی جا سکتی کہ وہ سڑکوں پہ آئے۔ اصل میں جب بھی حکومتوں کا تختہ الٹا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں۔ جب اختلافات بڑھ جاتے ہیں فوج اور سویلین کے درمیان تو اصل تو وجہ وہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے تعلقات فوج کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بریکنگ پوائنٹ آ گیا۔
ٹھیک ہے، تو یہ جو میڈیا ٹرائلز بڑی شد و مد کے ساتھ جاری ہے، لیکن ابھی تک پاناما پیپرز میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آف شور کمپنیاں بنانا غیر قانونی ہے، تو کیا یہ میڈیا ٹرائلز کسی ٹرائل کا پیش خیمہ تو نہیں ہے؟
دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ میڈیا میں اس کے متعلق بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، اور دیکھیں اس میں تو کچھ یہ بات حقیقت بھی ہے، کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ ان کا نواز شریف صاحب کا خود نام نہیں ہے، لیکن پہلے بھی ان کے اوپر کچھ الزامات لگتے رہے تھے، خاص طور پہ منی لانڈری کے حوالے سے، جب یہ جمن کی پہلی حکومت کے دوران اس کے بعد، لیکن ابھی بھی یہ ہے، ابھی اس میں جو چیف میڈیا ٹرائل نہیں ہے، لیکن حالات بھی پاکستان کے بہت بدل چکے ہیں، میڈیا بہت پاورفل ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ہے سوائے کہ پاناما گیٹ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت خاصی کمزور ہوئی ہے، ان کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہوئی ہے، ان کی مارل اتھارٹی میں جو ہے وہ یقین طور پہ اس کو دھچکا پہنچا ہے، لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اور تعلقات فوج کے ساتھ اگر نہیں بگڑتے ہیں تو شاید وہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یعنی وہ نکال جائیں گے، لیکن اگر اسی دوران میں فوج کے ساتھ تعلقات اگر ان کے خراب ہوتے ہیں، مزید خراب ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک جواب بن سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو کیا کسی سیاسی تحریک کا دھرنا یا پھر پہیا جام ہڑتال، ان کے خدشات ہیں نہیں ہیں؟
مجھے تو نہیں لگتا ہے، عمران خان صاحب ہی دھرنا دیا کرتے ہیں، لیکن ان کی ابھی بھی جو ہے وہ باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب دوبارہ ان کے لیے اس قسم کا دھرنا جو تو پہلے کیا تھا انہوں نے وہ شاید ممکن نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی جو ہے ایک طرف وہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ بھی دباؤ ڈال رہی ہے نواز شریف پہ، لیکن وہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے کہیں تو اس حد تک نہیں جائے گی جہاں یہ پورے نظام کو خطرہ ہوگا۔ ان کو یہ بھی اندازہ ہے پیپلز پارٹی کو اچھی طرح کہ اگر حکومت جاتی ہے تو پھر وہ حکومت جو سندھ میں وہ بھی جائے گی۔
یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین۔ ہم نے اسی سلسلے میں اسلام آباد میں بعض لوگوں کی زبانی سیاسی درجہ حرارت ناپنے کی کوشش کی۔
طیب نام ہے میرا۔ ایک کمیشن بٹھا دینا چاہیے اور ان کو تحقیقات سٹارٹ کر لینی چاہیے، اگر ثبوت اس قابل ہیں کہ ان پہ ایک کریمنل کیس انیشیٹ کیا جا سکتا ہے منی لانڈرنگ کا، تو پھر تو ڈیفینیٹلی ایک کیس بنتا ہے۔
کوئی بھی چیز تحقیق کے بغیر الزام لگانا جو ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے، اس طرح تو آپ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام لگا دیں تو بغیر ثبوت کے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیٹس ناٹ فیئر، پاکستان میں تو نہیں بڑھے گی۔ دنیا بھر میں ضرور ہوگی، تحقیق بھی ہوگی، ان کے ثبوت بھی لائے جائیں گے، ان سے جواب بھی مانگے جائیں گے، لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کو دبا دیا جائے گا، چھپا دیا جائے گا اور کوئی اور معاملہ پھر نیکسٹ ٹائم نکل آئے گا۔
ملکہ حسن، ظاہر ہے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے کوئی ریسرچ تو کی ہوگی نا، اور ہاں پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی ریسرچ کر کے بات نہیں کی جاتی، لیکن ویسٹ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔
عبدالسمیع میرا نام ہے جی، میں چترال سے تعلق میرا ہے۔ میرے خیال میں تحقیق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ الزامات نہیں ہیں، یہ بالکل حقائق ہیں۔ کوئی تبدیلی، مجھے نہیں لگتا کہ تبدیلی آ جائے گی، اس لیے نہیں لگتا کہ قوم پڑھی لکھی نہیں ہے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔
یہ تھی اسلام آباد میں سے باس کی رائے۔ اسی سلسلے میں میں نے قانونی ماہر برائے آمدنی و بدعنوانی ڈاکٹر اکرام الحق سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاناما پیپرز کی دستاویزات میں بظاہر کوئی غیر قانونی سرگرمیاں نہیں ہیں، تو پھر یہ تاثر کیوں مضبوط ہو رہا ہے کہ بدعنوانی کے لیے آف شور کمپنیاں بنائی گئیں؟
اس کی بیک گراؤنڈ کچھ یوں تھی کہ چونکہ پاکستان کے اندر یہ ٹیکس اور ڈیکلریشن جو ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں وہ پبلک نہیں کیے جاتے عام طور پر، اور لوگوں کو جیسے ہی ایسی کوئی سنسنی خیز خبر ملتی ہے تو وہ پھر اس سے یہی تاثر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں بدعنوانی کا دورہ ہے، تو پھر ایسے معاشروں میں جہاں ٹرانسپیرنسی نہ ہو تو لوگ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس کی چاہے تحقیق ہو یا نہ ہو، اور عام طور پر اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ تحقیق ہو کر کوئی ہمارے پاس ثبوت موجود ہو، تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی جاتی۔
تو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، اگر ایسا ہے کہ بغیر تحقیق کیے یہ سب چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں، تو پاناما گیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے تو وہ ان کمپنیوں میں رقم کیا قانونی ذرائع سے حاصل ہو کر کے لگی یا غیر قانونی ذرائع سے؟ اس قسم کے قانونی یا غیر قانونی ہونے کا تعین کیسے ہوگا؟
اس کے لیے دیکھیے، جو بڑا ادارہ ہمارے ہاں موجود ہے جیسے مغربی ممالک سے، عام طور پر تو یہ کام وہاں کا ٹیکس کا ادارہ کرتا ہے، کیونکہ ڈیکلریشنز ان کے پاس آتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ڈیکلریشنز کے بیونڈ کسی نے کہیں اور تو نہیں دولت اور انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے ایک خاص سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے بعد کہیں جا کر کسی پہ اس طرح کا الزام لگایا جاتا ہے۔ مگر پاکستان میں کیونکہ ٹیکس کا ادارہ بہت کمزور ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ تاثرات جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو بادی نظر میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ بات کا بتنگڑ بن رہا ہے، میل کا بیل بن رہا ہے، یا اس میں کچھ بھی نہیں
ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ اس میں اگر کچھ سموک ہے تو فائر کا نیچے کیا انٹینسٹی ہے صرف دیکھنا یہ ہے، کیونکہ یہ بات دراصل حدیبیہ پیپر مل کے لون سے شروع ہوئی تھی، جس کے اندر ایک پیسہ باہر لندن سے آیا تھا، اور بعد میں کورٹ کے اندر یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ اس کے بینیفیشری اونر کوئی اور تھے، اور جس کمپنی، جس لوگوں کو یوز کیا گیا تھا وہ ایکچولی اس کے مالک نہیں تھے۔ پھر یہ لندن میں ان کی اگینسٹ اس پراپرٹی کے لون لیا گیا، اور اس میں بھی یہ لے فیئر والی پراپرٹیز جو تھی وہ اٹیچ ہوئی تھی، اور 2007 میں پھر اسی پراپرٹی کے اوپر کسی اور نے لون لیا۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ آف شور کا استعمال اس لیے تھا کہ اس کی بینیفیشل اونرشپ کو جلدی جلدی تبدیل کر لیا جائے، تو اس سے ایک تھوڑا سا شبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے اس کو صاف کرنا تو انہی کی ذمہ داری ہے جن پہ یہ الزام لگ رہا ہے۔ اگر ان کے پاس کلیئرٹی ہے تو وہ فوری طور پر سارے معاملے کو پبلک کر دیں تاکہ یہ بحث یہیں رک جائے۔
تو ڈاکٹر اکرام الحق، اگر وہ نہیں پبلک کرتے اور نہیں ہوتا ایسا، تو کیا پاکستان کے قانون میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پاناما گیٹ کہ افشا ہونے والے کسی بھی پاکستانی شہری کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے؟ یا
نہیں، ایسی کوئی لا میں گنجائش موجود نہیں۔
اچھا، تو کیا عدالت میں درخواست دے کر عدالت کے ذریعے کوئی تحقیقی کاروائی کرائی جا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟
جی، وہ بھی کاگنیزنس اپنے آپ تو نہیں لیں گے، کیونکہ کریمنل پروسیڈنگز میں تو ہمیشہ سے یہ کام اسٹیٹ کا ہوتا ہے کہ وہ پروڈیوس کرے، چاہے کوئی ادارہ ہو جس کے، اور انڈیپینڈنٹ ادارہ پاکستان میں سوائے جس کو وہ بھی خاص ہمارے ہاں افیکٹو نہیں ہے، نیب کہا جاتا ہے، سال ہر سال وہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز پڑے رہے مگر ہوا کچھ نہیں، تو وہ بھی ہمارے ہاں کوئی ایسا افیکٹو वो नहीं है अदारा जिसको आप कहें कि इंडिपेंडेंटली वो सिटिंग लोगों को जो इकतदार में होते हैं उनके ऊपर हाथ डाल सके।
तो क्या कहेंगे पंच के तौर पर डॉक्टर इकराम अलहर साहब, ये जो कुछ पानामा पेपर सामने आए हैं इनसे कुछ होता हुआ था है या नहीं होता है?
जी मुझे तो नहीं लगता कि इससे किसी किस्म का कोई मुस्बत नतीजा पाकिस्तान की सियासत में कम अज कम ट्रांसपेरेंसी की हद तक भी निकल पाए। सजाएं और दूसरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग होना तो बहुत दूर की बात है।
ये थे कानूनी माहिर बराए आमदनी बैदनवानी डॉक्टर इकराम अलहाक का। क्या अक़वामे मुत्तहिदा की नई सेक्रेटरी जनरल खातून होंगी? जिक्र आने को है। अनम अमीन का भी जिक्र आ रहा। अनम अमीन कौन? इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट काउंसिल की 11 नई 11 में पाकिस्तानी बॉलर है ये। और सरफराज अहमद का भी जिक्र। सरफराज कौन? ये पाकिस्तानी T20 के नए कप्तान है। जरा देर बाद इनका जिक्र आया जाता है।
से बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है।
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि BBC प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं BBC
हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-111-39। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेलों पे नजर अब्दुल रशीद शकूर के साथ।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेटकीपर बैट्समैन सरफराज अहमद को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है।
मेरी पहली कोशिश ये होगी कि मेरा नलकों से रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खेलना होगा ग्राउंड के अंदर। कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलने ग्राउंड के अंदर। टीम को लड़ाई सबसे मेन चीज है कि टीम लड़ती हुई नजर आनी चाहिए। जब टीम लड़ेगी तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे।
वो शाहिद आफरीदी की जगह क्यादत की जिम्मेदारी संभालेंगे जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड T20 तक कप्तान मुकर्रर किया था। वेस्ट इंडीज की वर्ल्ड T20 में कामयाबी और कप्तान डेरिन सैमी की अपने क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद के बाद वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह डेव कैमरून ने खिलाड़ियों से मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर दी है और ये मुलाकात मई में होगी। कैमरून का कहना है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि बेहतरीन खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी करें। वेस्ट इंडीज के बॉलिंग कोच कर्ट लैम्ब्रोस का कहना है कि मुश्किल ने वेस्ट इंडियन टीम को मुत्तहद कर दिया। टूर्नामेंट से पहले किसी ने भी वेस्ट इंडीज को अहमियत नहीं दी थी लेकिन खिलाड़ियों की खुद एतमादी जीत का सबब बन गई। कैरेबियन T20 लीग 6 मैचेस इस साल अमेरिका में भी खेले जाएंगे। ये मैचेस फ्लोरिडा में होंगे। चैंपियंस लीग में आज बार्सिलोना का मुकाबला एटलेटिको मैड्रिड से हो रहा है जबकि बायर्न म्यूनिख की टीम बेनफिका के मुकाबले होगी। ब्राजील और बार्सिलोना के स्ट्राइकर नेमार फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मेन में शमूलियत के बारे में सोच रहे हैं। उनके एजेंट का कहना है कि अगर पेरिस सेंट जर्मेन ने नेमार में दिलचस्पी जाहिर की तो इससे बात की जा सकती है। नेमार 2013 में बार्सिलोना में शामिल हुए थे और अब तक वो स्पेनिश लीग में 52 गोल कर चुके हैं। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने एंटोनियो कॉन्टे को नया मैनेजर मुकरर किया है। ताहम चेल्सी के एक साबिक खिलाड़ी क्रिस स्यूटन ने उनकी तकरीरी पर तनकीद की है और कहा है कि उनमें और बरतरफ मैनेजर होजे मोरिनो में कोई फर्क नहीं है। एंटोनियो कॉन्टे इस वक्त इटली की कौमी फुटबॉल टीम के मैनेजर हैं और वो यूरो 2016 के बाद चेल्सी के मैनेजर का ओहदा संभालेंगे।
खेलों का अहवाल आपने अब्दुल रशीद शकूर से सुना। खास खास खबरों का खुलासा आया जाता है 10-20 सेकंड में। मैंने सोचा क्यों ना अपनी वेबसाइट bbcurdu.com पर जाऊं। इस वक्त लीड कर रही है इंडिया में तहकीकाती कमीशन, पाकिस्तान में क्यों नहीं। पार्लियामेंट में ये तजवीज आ रही है। अयान अली को सजा 5 करोड़, जुर्माना $5,00,000 जब्त। भला बताओ दूसरे नंबर पर है। पानामा लीक्स का पहला बहरान, आइसलैंड की पार्लियामान तहलील कर दी गई। तीसरे नंबर की खबर है। सारी खबरें क्या मैं ही बताऊं? शुमैला खान क्या करेंगी? सुनिए खबरों का खुलासा उनसे।
پاکستان میں حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے پاناما پیپرز لیکس میں مبینہ طور پر وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں سمیت دیگر پاکستانیوں کا نام آنے کا معاملہ قومی اسمبلی میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. دوسری جانب توقع ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جلد ہی قوم سے خطاب کریں گے. ادھر آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے خود پر آف شور کمپنی سے مبینہ طور پر لاکھوں ڈالر چوری کرنے کا الزام عائد ہونے کے بعد ملک کے صدر سے پارلیمان کو تحلیل کرنے کی درخواست کی ہے. افغان طالبان نے اپنے سابق رہنما ملا عمر کے سب سے بڑے بیٹے ملا محمد یعقوب کو افغانستان کے تقریباً نصف صوبوں میں عسکری آپریشنز کا کمانڈر مقرر کیا ہے. چین نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کے بعد شمالی کوریا کے ساتھ تجارت پر پابندیاں سخت کر دی ہیں. اور میانمار کی پارلیمان نے جمہوریت نواز رہنما آن سان سو چی کے لیے اسٹیٹ کاؤنسلر کا نیا عہدہ متعارف کروانے کے لیے ایک بل منظور کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاناما لیکس کا پہلا بحران آئس لینڈ کی پارلیمان تحلیل کر دیں, یہ وزیر اعظم نے صدر سے درخواست کی. اگر اس سے قبل میں نے کہا کہ کر دی گئی تو وہ غلط تھا, پتہ نہیں میں نے کیسے کہا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں حکام کا کہنا ہے کہ کوہستان میں ملبے تلے دب جانے والے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور اب تک دو افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں جبکہ چار افراد کو زخمی حالت میں نکالا گیا ہے, لیکن 23 افراد بدستور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. ادھر کوہستان سے رکن صوبائی اسمبلی نے الزام لگایا کہ صوبائی حکومتیں دبے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں لے رہی. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
کوہستان کی ضلع پولیس سربراہ علی رحمت نے بی بی سی کو بتایا کہ 24 گھنٹوں کی کوششوں کے بعد پولیس کی امدادی ٹیم بلاخر وادی کندیا کے متاثرہ گاؤں آتور باڑی تک پہنچ گئی ہے جہاں ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملبے تلے دبی ہوئے افراد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. ان کے مطابق اب تک ملبے سے 2 لاشیں نکالی گئی ہیں جبکہ 4 افراد کو زخمی حالت میں نکالا گیا ہے. تاہم بھاری مشینری اور افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے امدادی کاروائیوں میں مزید دن لگ سکتے ہیں. پولیس افسر کا مزید کہنا تھا کہ ہزارہ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے پھنس جانے والے 28 غیر ملکی سیاحوں میں سے 16 کو بحفاظت اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے. تاہم رہ جانے والے 12 غیر ملکی سیاح بدستور کوہستان میں موجود ہیں جنہیں کل اسلام آباد روانہ کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان غیر ملکی سیاحوں کا تعلق جاپان اور کوریا کے ممالک سے بتایا گیا ہے جو چند دن پہلے ہزارہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کے سیر کے لیے آئے تھے. ادھر کوہستان سے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی عبد الستار خان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ آتورا کے علاقے میں لوگوں کو دبی ہوئے 3 دن پورے ہونے کو ہے لیکن تاحال صوبائی اور مرکزی حکومتوں کی طرف سے لاشوں کو نکالنے کے لیے کوئی خاص آپریشن نہیں کیا گیا ہے. انہوں نے کہا
جانی نقصان ہوا جو مانی ہوا لیکن ہمارے صوبائی اور مرکزی ادارے اس میں وہ ول نہیں ہے, وہ دلچسپی نہیں ہے. جو 3rd دن ہوا آج تک ایک ہیلی کاپٹر میں کوئی بھی ہمارے خبر لینے کے لیے کوئی بھی بندہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے. اور مجھے دوسری افسوس یہ ہے کہ میں خود پھنسا ہوں, میں خود پہنچ نہیں سکتا ہوں. میں اس وقت بشام میں ہوں, اگر کل مجھے نہ روکتے یہ لوگ, انہوں نے آج کا دن دیا تھا تو میں راتوں رات بھی پیدل بھی میں جا سکتا ہوں, میں آج ہی ہوں.
عبد الستار خان کا مزید کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں سے سب سے زیادہ نقصان کوہستان اور اطراف کے علاقوں میں ہوا ہے لیکن کسی ادارے نے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے رابطہ تک نہیں کیا ہے.
میرے نظر میں 1% بھی مطلب ہمارے کسی صوبائی ادارے نے, صوبائی حکومت نے, مرکزی اداروں نے, مرکزی حکومت نے ابھی تک اسی وقت تک جب میں آیا ہوں کوئی ایک ریلیف کے حوالے سے, ریسکیو کے حوالے سے ابھی تک ہماری کوہستان میں جو سب سے زیادہ مطلب نقصان بھی ہوا ہے یہاں پہ اور مالی جانی نقصان ہوا ہے. اور ہمارا مین جو آج بھی ہے کیچ روڈ وہ بن ہے, اس وجہ سے ہمیں پریشانی ہے. پھر آگے جو ویلیز میں جو لنک روڈ تھے وہ سارے واش آؤٹ ہو گئے ہیں. میرے خیال میں کوہستان میں ایک ویلی ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی روڈ بچا ہو, اس لیے ہم مقامی لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اور دوسری طرف سے ان کی طرف سے بھی کوئی مطلب مدد نہیں ہے. تو ایسی افسوسناک بات اس سے پہلے کوہستان میں نہیں ہوئی تھی, کچھ نہ کچھ دلچسپی لے رہے تھے لیکن اس بار بڑی مجھے غفلت نظر آتی ہے. میں کہہ سکتا ہوں اس وجہ یہ غفلت ہے.
دریا اثنا خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ 100 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کی طرف سے آج صبح جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ طوفانی بارشوں سے شانگلا میں 15, کوہستان میں 14, سوات میں 8, دیر اپر میں 6, چترال مردان بنو بٹا گرام دیر لوئر میں دو دو جبکہ مانسہرہ مالاکنڈ اور چارسدہ میں ایک ایک شخص ہلاک ہوا. بارشوں سے 52 افراد زخمی ہوئے جبکہ صوبہ بھر میں 374 مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیراعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی خصوصی ہدایت پر حالیہ بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع کوہستان کو 1 کروڑ اور دیر بالا کو 50,000 روپے کے اضافی فنڈ فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ امدادی سرگرمیوں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ بن سکے. پی ڈی ایم اے نے کوہستان کے لیے 500 پیکیجز جس میں آٹا، گھی، چاول، دالیں اور چینی شامل ہیں روانہ کر دی ہے. صوبائی ادارے کے مطابق سوات، شانگلہ، دیر بالا، دیر پایاں اور مالاکنڈ کے متاثرہ علاقوں کے لیے الگ الگ 200 خیمے، 400 کمبل، 400 رضائیاں اور دیگر ضروری اشیاء پہلے ہی مہیا کی جا چکی ہے. رفت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کچھی میں ایک ٹرین پر بم حملہ ہوا ہے. بم حملے میں راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس حملے کے سبب کم از کم 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ واقعہ ضلع کچھی کے علاقے مٹڑی کے قریب پیش آیا. کوئٹہ میں بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے ریلوے لائن کے ساتھ دماغ خیز مواد نصب کیا تھا. دماخیز مواد کو اس وقت اڑایا گیا جب راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس وہاں سے گزر رہی تھی. دھماکے کے باعث ٹرین کی ایک بوگی کو نقصان پہنچا. بم دھماکے کے نتیجے میں ہلاک اور زخمی افراد کی تعداد کے بارے میں انور لکھا کھڑکا کہنا ہے. ریموٹ کنٹرول آئی تھی،
اس کے ساتھ رکھی گئی تھی جس سے ٹرین بھی ریڈ ہوئی ہے اور اس میں 2 معصوم افراد شہید ہو گئے ہیں اور 4-5 کے قریب زخمی ہیں، 3-4 اس میں شدید زخمی ہیں.
زخمی افراد کو سبی میں ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے بعد کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. مٹڑی کوئٹہ سے جنوب مشرق میں اندازاً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے کوئٹہ اور سندھ کے سرحدی ضلع جیکبآباد کے درمیان پہلے بھی ریلوے لائن پر بم دھماکوں اور ٹرینوں پر حملوں کے واقعات پیش آتے رہے ہیں. ان حملوں کے پیش نظر کوئٹہ اور جیکبآباد کے درمیان ریلوے کی تنصیبات پر نہ صرف سیکورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے بلکہ اس علاقے سے ٹرینوں کو دن کی روشنی میں گزارا جاتا ہے. تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں بلوچستان میں حالات بہتر ہوئے ہیں. نواب ثناء اللہ زہری کی قیادت میں بننے والی بلوچستان حکومت کی 100 دن پورے ہونے پر حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انوار کاکڑ کا کہنا تھا.
لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شروع میں جو ہی چینج آف گارڈ ہوا حکومت میں اور نواب صاحب نے ٹیک اوور کیا تو ایک دم ایک ویو سی اٹھی تھی ٹیررزم کی، جس میں سوسائڈ بامبنگز ہوئی تھی، جس میں ٹارگٹ کلنگز ہوئی تھی. تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے اس کو اسی وقت اسیس کیا گیا اور اس کو رسپونڈ کیا گیا. آپ اس ٹرینڈ میں ڈکلائن دیکھیں گے. آپ
مٹڑی کے قریب ٹرین پر ہونے والے بم حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے. دوسری جانب کالعدم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے 2 روز قبل ضلع واران میں مشقے کے علاقے منگلی میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
بھارتی ریاست اتر پردیش کے پیلی بھیت ضلع میں 25 سال قبل ہونے والے ایک مبینہ تصادم میں 10 سکھ زائرین کی ہلاکت پر خصوصی عدالت نے 47 پولیس اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ایمن خواجہ کی زبانی.
12 جولائی 1991 کو پولیس نے 10 سکھ زائرین کو شدت پسند قرار دیتے ہوئے مبینہ تصادم میں ہلاک کر دیا تھا. بھارتی تفتیشی ادارے سی بی آئی کی خصوصی عدالت کے جج للو سنگھ نے اس تصادم پر کئی طرح کے سوال اٹھاتے ہوئے اسے فرضی قرار دیا تھا. کسی ایک معاملے میں اتنے پولیس اہلکاروں کو عمر قید کی سزا کا شاید یہ ملک میں پہلا واقعہ ہے. پیلی بھیت میں 12 جولائی 1991 کو پٹنہ صاحب اور کچھ دوسرے مقامات سے سکھ زائرین ایک بس سے واپس آ رہے تھے. بس میں 25 مسافر سوار تھے، جس میں سے چند لوگوں کو جبرن اتار لیا گیا. اس کے بعد مزید پولیس اہلکار وہاں آ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو کئی گروہوں میں منقسم کر لیا اور جنگل کی جانب لے گئے، جہاں انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جھوٹی کہانیاں تیار کی. پولیس نے اپنی ایف آئی آر میں ان سب کو شدت پسند قرار دیتے ہوئے پولیس پر حملہ کرنے کا الزام لگایا، لیکن بعد میں مارے جانے والے لوگوں کے وارثوں نے اس تصادم کو فرضی قرار دیا تھا۔ خیال رہے کہ اس زمانے میں سکھ تنظیمیں علیحدہ ملک کے لیے جنگ لڑ رہی تھیں۔ 12 مئی 1992 کو سپریم کورٹ نے اس معاملے میں دائر پیٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے سی بی آئی کو جانچ کا حکم دیا تھا۔ سی بی آئی نے اس معاملے میں 57 پولیس اہلکاروں کو ملزم ٹھہرایا تھا، جن میں سے 10 کی مقدمے کی سماعت کے دوران موت ہو گئی۔ جعلی مقابلے میں ہلاک کیے جانے والے سکھوں کے رشتہ داروں نے عدالت کے باہر مظاہرہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ پولیس والوں کے ساتھ نرمی برتی گئی ہے، کیونکہ ان کے مطابق انہیں سزائے موت ہونی چاہیے تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے ایمن خواجہ سے سنی۔ اقوام متحدہ کے سب سے بڑے انتظامی عہدے سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے لیے شروع ہونے والی دوڑ میں نیوزی لینڈ کے سابق وزیر اعظم ہیلن کلارک کی شمولیت کے بعد اب 4 خواتین امیدوار میدان میں ہیں۔ ان کے علاوہ یونیسکو بلغاریہ کی آرینا یوکووا، کروشیائی سابق وزیر خارجہ ویسنا پوسیک اور مولدووا کی وزیر خارجہ نتالیا گیرمن بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ غزنفر حیدر کی زبانی۔
گزشتہ کئی ماہ سے جاری رہنے والی قیاس آرائیوں کے بعد نیوزی لینڈ کے سابق وزیر اعظم ہیلن کلارک نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی اگلی امیدوار ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سلامتی کونسل میں تبدیلیاں لانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جرمنی، جاپان اور برازیل کو مستقل اراکین میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2 افریقی ممالک کو بھی مستقل رکن بنایا جانا چاہیے۔ اس وقت کلارک اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام کی بانی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے لیے وسیع تجربہ موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی مدت رواں سال دسمبر میں ختم ہو رہی ہے۔ ہیلن کلارک نے کہا ہے کہ آج کے دور میں اقوام متحدہ کو امن اور سیکیورٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے نئے اقدامات اور نئی سوچ کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے غزنفر حیدر سے سنی۔ برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کے مکمل قبضے کے بعد مسلمانوں کی ذہنی اور تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے سر سید احمد نے اینگلو محمدن اورینٹل کالج نامی جس تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی اور جو بعد میں یونیورسٹی بھی بنا، ایک بار پھر تنازع کا شکار ہے۔ اسے جو انفرادی حیثیت حاصل رہی ہے وہ ماضی کی طرح ایک بار پھر چیلنج کی نظر ہوئی ہے، اور مودی سرکار نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی انفرادی حیثیت کو برقرار رکھنے کی حمایت نہیں کرے گی۔ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے میں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے سابق طالب علم اور صحافی قربان علی سے بات کی اور جاننا چاہا کہ مودی حکومت نے عدالت میں اپنا موقف کیوں بدلا ہے۔
جی دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2006 میں الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو اقلیتی کردار ہے اسے ختم کر دیا گیا تھا، اور اس کے خلاف اس وقت کی جو حکومت تھی یعنی منموہن سنگھ کی حکومت، یو پی اے حکومت، اس نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ دیا تھا اور اس کے خلاف یہ اپیل دائر کی تھی، اور وہ اپیل چل رہی ہے ابھی، جس کی سنوائی ہونی ہے۔ لیکن مودی حکومت آنے کے بعد میں اب حکومت نے اس ایفیڈیوٹ کو واپس لے لیا، اور یہ موقف بتایا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ صاحب ہم ایک سیکولر ملک میں ایک سینٹرل یونیورسٹی کو ایک مذہبی ادارے کی صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات 10 جنوری کو کہی گئی اٹارنی جنرل کی طرف سے، اور کل بھی سپریم کورٹ میں یہ بات دہرائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو پہلے کی حکومت تھی یعنی یو پی حکومت نے جو مقدمہ دائر کیا تھا، اپیل دائر کی تھی الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اسے ہم واپس لے رہے ہیں۔
اچھا، تو یہ عمران صاحب، یہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر سر سید احمد خان کے دنوں سے آپ بات کریں تو محمدن اینگلو کالج بننا، اس کے بعد پھر یونیورسٹی کا درجہ آنا، تو یہ ذرا سا کچھ عام سامع کے لیے روشنی ڈالیں گے، اس کا تاریخی پس منظر ہے کیا؟
جی، 1877 میں سر سید احمد خان نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا تھا۔ اس وقت یہ کالج کلکتہ یونیورسٹی سے منسلک تھا، پھر بعد میں الہ آباد یونیورسٹی کے ساتھ سے یہ منسلک ہوا، اور 1905 سے لے کر کے 1920 تک یہ ایک جدوجہد کی گئی کہ اس کو، اس ادارے کو یونیورسٹی بنا دیا جائے. اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر ہندوستان کے مسلمان 30 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے دیں، جو کہ ریکرنگ ایکسپنسز کہلاتے ہیں، اس کے لیے تو ہم اس ادارے کو یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. لہذا 1920 میں اسے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے ایک ایکٹ کے ذریعے سے یہ یونیورسٹی بنایا گیا، اور اس کے 5 سال پہلے بنارس ہندو یونیورسٹی بھی اسی طریقے سے بنائی گئی تھی. 1920 سے 1951 تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی آزاد ہو جانے کے بعد میں جب عبوری پارلیمنٹ تھی اور اس وقت کے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کے لیے ایک نئے سرے سے بل پیش کیا جسے پارلیمنٹ نے منظور کیا، اور 1951 سے لے کر کے 1965 تک بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے تاریخی اور اقلیتی کردار کے ساتھ چلتی رہی، لیکن 1965 میں اس وقت کے وزیر تعلیم محمد کریم چھاگلا صاحب تھے، انہوں نے یونیورسٹی کا اقلیتی کردار ختم کر دیا ایک آرڈیننس لا کر کے. اور اس کے بعد 1972 میں ایک اور علی گڑھ کے ہی پروفیسر نور الحسن صاحب وزیر تعلیم بنائے گئے، انہوں نے جو رہی صحیح کسر چھاگلا صاحب سے رہ گئی تھی اس کو بھی پورا کر دیا، اور مکمل طور پہ علی گڑھ کا اقلیتی کردار ختم کر دیا گیا. لہذا 1972 سے لے کر کے اور 1980 تک ایک بڑا موومنٹ چلا، بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں، کئی جگہ فسادات بھی ہوئے، لوگ مارے گئے، اور آخر کار 1981 میں جب مسز اندرا گاندھی دوبارہ حکومت میں واپس آئیں تو انہوں نے پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وہ تاریخی اور اقلیتی کردار بحال کیا، اور 1981 سے لے کر کے 2005 تک کوئی دقت نہیں تھی. لیکن 2005 میں یونیورسٹی نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس میں 50% نشستیں مسلمانوں کے لیے ریزرو کر دی گئیں، اسے الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور 2006 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اس کا اقلیتی کردار ختم کر دیا گیا. تو یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے.
دہلی سے یہ تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق طالب علم قربان علی.
مقیم ہے جبکہ حسین نواز سن 2000 سے سعودی عرب میں رہائش پذیر ہے. دونوں ان ممالک کے قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق.
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اس قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اس کا پس منظر پاناما گیٹ یا پاناما پیپرز یا پاناما لیکس ہیں، جس میں وزیر اعظم کے بچوں کے اور ان کے اثاثوں کے اور ان کی آف شور کمپنیز کے نام بھی آئے ہیں، قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی تفصیل ہم ذرا دیر بعد بتائیں گے. فوری اپ ڈیٹ ایک یہ بھی ہے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس سے قبل انہوں نے صدر سے درخواست کی تھی کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا جائے. یہ تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے. پہلے پاکستانی کرکٹ T20 پر نظر برداشت تو کر لیں گے نا. اس کو T20 کے لیے پاکستان نے اپنے نئے کپتان کا اعلان کیا ہے، نام ہے سرفراز احمد. ان کا تعارف جاننے اور متعلقہ سوالات کے لیے میں نے بی بی سی سپورٹس کے رپورٹر عبدالرشید شکور سے بات کی.
کراچی سے ان کا تعلق ہے اور منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، دلیر کھلاڑی ہیں، بہادر کھلاڑی ہیں، مشکل صورتحال میں بیٹنگ کرنا جانتے ہیں، وکٹ کیپنگ کرنا جانتے ہیں، اور کپتانی ان کے لیے نئی نہیں ہے. اس سے پہلے وہ اپنے ریجن کراچی کی کپتانی کر چکے ہیں، پی آئی اے ڈپارٹمنٹ کی کپتانی کر چکے ہیں. اس وقت جو پی ایس ایل پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو شروع کی ہے اس کا جو پہلا ایڈیشن ہوا اس میں وہ کوئٹہ کے کپتان رہے پاکستان سپر لیگ میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان انڈر 19 ٹیم کے کپتان تھے جس نے انڈر 19 ورلڈ کپ جیتا تھا. تو پہلی مرتبہ پاکستان کی سینئر ٹیم کی ان کو قیادت سونپی گئی ہے. پہلے مرحلے میں ان کو T20 کی قیادت دی گئی ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے برسوں میں وہ ٹیسٹ ٹیم کے بھی کپتان ہو سکتے ہیں اور ون ڈے ٹیم کے بھی ہو سکتے ہیں.
جتنی آپ نے ان کی کارگزاری بتائی اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمہ جہت اور چاروں طرف کا تجربہ وہ ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے، ایسا کیا ہے سرفراز احمد میں بحیثیت کپتان کہ جو اب تک آنے والے ون ڈے یا 50-50 یا T20 کپتانوں میں نہیں تھا؟
دیکھیں ان میں جو سب سے جو اہم چیز ہے, جو کوالٹی ہے, ان کی خاص بات ہے, ان کی فائٹنگ اسپرٹ ہے. اور جس طرح وہ انہوں نے بیٹنگ میں اپنی یہ فائٹنگ اسپرٹ دکھائی ہے, وکٹ کیپنگ میں دکھائی ہے, اور بہت ہی متحرک رہتے ہیں یہ فیلڈ میں, اور کھلاڑیوں سے ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں. کبھی انہوں نے کوئی اس طرح کا شکوا نہیں کیا جس طرح عمر اکمل نے کہا کہ مجھے اوپر کے نمبر پہ بیٹنگ کے لیے بھیجا جائے. انہیں گزشتہ دو ایک برسوں کے دوران بہت ضائع کیا گیا پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے. کپتان کوچ کی جو حکمت عملی رہی اس میں سب سے زیادہ زیادتی سرفراز کے ساتھ ہوئی, خاص طور پر ٹی ٹوینٹی میں, کہ وہ اوپر کے نمبر کے کھلاڑی ہیں, ان کی جو یوٹیلیٹی ہے, ان کی افادیت ہے, وہ اوپر کے نمبر پہ جا کے بیٹنگ کرنا ہے, لیکن وہ ساتویں آٹھویں نمبر پر آ کے کھیلتے رہے, لیکن انہوں نے شکوا نہیں کیا. اب کپتانی ان کو ملی ہے, یقیناً ان کے ذہن میں کئی چیزیں ہوں گی, اپنی بیٹنگ کے بارے میں بھی ہوگی, دوسرے جو ساتھی کھلاڑی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا, جس کا انہوں نے ابھی اظہار بھی کیا ہے کہ وہ تمام کھلاڑیوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے اور پاکستان کی جو ٹیم کی جو اس وقت جو خراب صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی وہ کوشش کریں گے. تو یہ ایک ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا. لیکن یہاں پہ میں سب سے بڑی بات کہوں گا کہ پاکستان کرکٹ کی ایک ہسٹری ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں جب کوئی نیا کپتان آتا ہے تو اس کے ارد گرد کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو ٹیم میں پہلے سے کپتان ہوتے ہیں, جو سابق کپتان آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, جو قیادت کر چکے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ رہ کر کپتانی کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے, ایک ایسا چیلنج ہے جس کو سرفراز کو ذہن نشین رکھنا ہوگا, اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہوگی کہ ان کے ساتھ شاہد آفریدی بھی ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ محمد حفیظ بھی ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ شعیب ملک بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ان کھلاڑیوں کو, ان سینئر کھلاڑیوں کو کس طرح لے کر چلتے ہیں اگر وہ ٹیم میں ہوتے ہیں سینئر کھلاڑی. تو یہ دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں, جب ان کو کپتانی جو دے دی گئی ہے اب وہ میدان میں اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں.
عبدالرشید شکور نئے کپتان کی بابت بتا رہے تھے. آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے, اس سے قبل انہوں نے صدر سے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی درخواست بھی کی تھی. اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف قوم سے خطاب کر رہے ہیں. پس منظر ویکی لیکس نہیں بلکہ پاناما لیکس, پاناما گیٹ اور پاناما پیپرز ہیں. تفصیل ہم ذرا دیر بعد بتائیں گے. پہلے انم امین کا ذکر. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی نے خواتین کی عالمی ٹیم میں پاکستانی بالر لیفٹ آرم اسپنر انم امین کو بھی جگہ دی ہے. میں نے انم امین سے بڑی کھلی کھلی بات کی, پوچھا پہلے تو مجھے خواتین کی ورلڈ 11 کی بات بتائیں کہ یہ ہے کیا.
یہ ورلڈ 11 کی ٹیم ہے اور جو نا آئی سی سی نے پورے ورلڈ کپ میں سے لڑکیاں سلیکٹ کی ہیں, 12 لڑکیاں سلیکٹ کی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ آسٹریلیا میں یا انگلینڈ میں بیٹھی ہوں گی.
ٹھیک ہے, تو اس ورلڈ 11 میں منتخب ہو جانے پر آپ کو انم امین, ظاہر ہے روایت کی سے سوال ہے, کیسا لگ رہا ہے, کیا تاثرات ہیں؟
ظاہری بات ہے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے, اور بہت آنر کی بات ہے کہ پاکستان کا بھی کسی جگہ پہ, پاکستان میں سے بھی کسی کا نام ہے, تو اس لیے میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے.
ٹھیک ہے, ایسے بنیادی طور پر آپ بالر ہیں, ٹھیک ہے
جی,
تو بیٹنگ آرڈر میں آپ کس نمبر پہ جاتی ہیں؟
بیٹنگ میں تو میں 11 نمبر پہ جاتی ہوں.
چلے بلا تکلف آپ نے کہہ دیا, تو ذرا بالنگ میں بتائیں کون کون سی اسپیشلٹی ہے آپ کی, چائنا مین, گوگلی, باؤنسر, انڈر کٹنگ, کون سی؟
میں لیفٹ آرم اسپنر ہوں, تو وہ باؤنسر وغیرہ تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو بس یہ ایک آرم بال ہوتا ہے جو میرا لیفٹ آرم بولر کا ہوتا ہے, وہ زیادہ تر میرا بال ہوتا ہے اور اس بال پہ مجھے زیادہ وکٹس ملتی ہیں.
لائن اور لینتھ سنبھالے رکھتی ہیں یا وہ بگڑتی رہتی ہے؟
نہیں نہیں, وہ اللہ کا شکر ہے وہ بہت پکی ہے میری, وہ ویسے ہی رہتی ہے, اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے.
اچھا, تو پھر ٹینشن آپ کو رہتی کس چیز کی ہے, کہ سامنے والا کھلاڑی کتنا اونچا, کتنے لمبے قد کا ہے, یا فیلڈنگ کتنی ٹائٹ رکھنی ہے, کس کی ٹینشن کس کی رہتی ہے؟
نہیں, مجھے ایسا کبھی میں نے سوچا نہیں, اور میں نے کبھی بھی جتنا مرضی بھرا میچ ہو میں نے کبھی اپنے پہ پریشر لے نہیں, ہمیشہ میں نے دوسری ٹیم پہ پریشر ڈالا ہے اپنی بالنگ سے.
اچھا,
تو میں نے کبھی بھی خود نہیں پریشر لیا کہ اتنی بڑی ٹیم ہے میں کروں گی یا نہیں کروں گی, صرف میرے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے, میں اچھی ہوں میں کروں گی بس, تو اس لیے وہ, ہاں جی, میں نے اس کے علاوہ کوئی کبھی پریشر بھی نہیں میں نے دیا کسی چیز.
اچھا, آپ یہ بتائیں انم امین کہ آپ نے ابھی جو ٹی ٹوینٹی میچز ختم ہوئے اس میں آپ دنیا کی ٹیموں کے خلاف کھیلیں, آپ کے خیال میں دنیا بھر میں خواتین کی کرکٹ کا معیار کیسا ہے؟
بہت اچھا ہے, اور بلکہ ہمیں بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم باہر جا کے وومن کھیلتے ہیں तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा खुशी भी होती है कि वुमेन्स की क्रिकेट बहुत ज्यादा इन हो गई है. पहले तो ये होता था कि ज्यादातर लड़कियों को कोई पूछता ही नहीं था वुमेन्स की क्रिकेट को, ना कभी कोई मैच लाइव थे ना कुछ हो. अब तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने मैचेस लाइव भी आना शुरू हो गए, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज भी मिलना शुरू हो गई है अब.
अच्छा, तो फैसिलिटीज की आपने बात की, तो कुछ तनख्वाह वगैरह ठीक ठाक मिलती है, पॉकेट मनी सही मिलती है, क्या मिलता क्या है अगर आप बताना पसंद करें तो?
नहीं, इतनी सैलरी अच्छी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है, मैं खुश भी हूँ उससे.
अच्छा, तो क्या ख्याल है दुनिया भर की जो टीमें हैं उनमें खवातीन की जो क्रिकेट टीम है उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है?
ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी है और वेस्ट इंडीज भी है, ये दोनों टीमें अच्छी हैं.
अच्छा, तो पाकिस्तान में खवातीन की क्रिकेट के फरोग के लिए मजीद क्या होना चाहिए कि ये टीमें भी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसी बन जाए?
कि जो उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह ये सब कुछ उनको बहुत ज्यादा है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमें भी वो चीजें बहुत ज्यादा इन होती जा रही हैं. जैसा कि हम लोग एशिया गेम्स एशियन गेम्स जीत गए हैं गोल्ड मेडल लेके, उसके बाद हमारी क्रिकेट पे इतना फर्क पड़ा पाकिस्तान में कि जो लड़कियों में नहीं कोई नहीं भी शौक था खेलने का, अब वो लड़कियों में भी शौक पैदा हो रहा है कि हम लोग खेलें, और अब तो बहुत टैलेंट भी बहुत ज्यादा इन होता जा रहा है.
ठीक है, आपने शौक की बात की, एक जमाना ये था कि खानदान वाले कहते थे कि लड़की को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, साइंस में भेजो. तो ये जो आप बॉलिंग करती हैं, बैट वगैरह घुमाती, खैर बैटिंग में तो आपने कह दिया कि 11वें नंबर पे जाती हूँ, तो इसमें घर वाले और रिश्तेदार नाक भौ नहीं चढ़ाते, उनको फख्र है कि आप क्रिकेट खेलती हैं?
जी बहुत ज्यादा, मेरी फैमिली तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, वो बल्कि मेरी फैमिली वाले वो कहते हैं कि मुझे इतनी टेंशन नहीं होती विकेट लेने की जितनी उनको होती है. वो लोग मुझे कहते हैं कि आज जन्म कितने आउट किए, अगर मैं उनको कहूँ कि आज मैंने कोई आउट नहीं किया, नहीं क्यों नहीं आउट किया, तुम्हें 3-4 आउट करने चाहिए थे, ऐसे ऐसे वो मेरे साथ सवाल करते हैं.
अच्छा, अनम अमीन, बीबीसी से आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तानी बॉलर अनम अमीन जो ICC की T20 वर्ल्ड 11 में शामिल की गई हैं. और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौम से खिताब, इस्लाम आबाद से तफसील बताने के लिए शहजाद मलिक तैयार. शहजाद मलिक
जी. शफी, अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने खिताब में ये कहा है कि जो पनामा लीक से मुतल्लिक उनके खानदान पे जो इल्जामात लगाए गए हैं उसकी तहकीकात के लिए एक अदालती कमीशन कायम किया गया है जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में होगा, और इससे हवाले से जिसके पास भी उन्होंने कहा कि कोई सबूत हैं तो वो पेश करें और जल्द ही ये कमीशन अपनी फाइंडिंग जो है वो हुकूमत को दे देगा. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मालूम है कि इस ताज़ा लहर के मकासद क्या हैं और वो इन तमाम पर अपनी तवानाइयां सर्फ नहीं करना चाहते.
शहजाद मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया. और अब मैं राब्ता कर रहा हूँ बराह रास्त डॉक्टर इकरामुल्लाह से जो आमदनी और बदअनवानी के मामलात के माहिर कानून हैं, कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं. डॉक्टर साहब, जो ऐलान किया है वज़ीर आज़म ने उससे मकासद पूरे हो गए? जो सवालात किए जा रहे थे उनके जवाबात आ गए, क्या कहिएगा?
जी, मेरा ख्याल है ये तो पहला कदम है और वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा अच्छा कदम लिया है, क्योंकि ये वरना बहस और स्पेकुलेशन जारी रहती, उसका खात्मा करने के लिए इनके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि एक जुडिशियल कमीशन दिखाया जाता, क्योंकि अगर वे कोई रियासती अदारे को ये काम देते तो ये इतराज उठता कि वे इनके नातहत हैं और कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं करेंगे. अब जिन लोगों को हकायक पेश करने होंगे वे कमीशन के सामने पेश कर दिए जाएंगे और जो भी इसकी फाइंडिंग होगी वो सबके सामने आ जाएगी. तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि बदअनवानी और इस तरह के मामलों के फैसले अगरचे कमीशन में नहीं हो पाते, क्योंकि इसकी ट्रेन करना एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी का काम होता है. ज्यादा से ज्यादा कमीशन इन चीजों के मुहरकात देखते हुए, क्योंकि कोई ऐसी कंपनी बनाई गई, इसके पीछे कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उनकी मजबूरी थी. और मेरा ये ख्याल है कि अगर एक रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो इसको हेड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक बहुत बड़ा पलंदा जो है वो दस्तावेजात का होगा. और जैसे उसामा बिन लादेन के कमीशन से लेकर का हाल इंतखाबी कमीशन तक पाकिस्तान के अंदर कमीशनों की दास्तान बहुत ही नाकामी की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जिससे हम ये कह सकें कि कोई पाकिस्तान में बदअनवानी को रोकने के लिए یا کوشی میسر اقدامات کی طرف جائیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وزیر اعظم اپنے تمام مخالفین کا منہ بند کرنے میں بڑی کامیابی سے کامیاب ہوں گے. یہ میرا اس کے بارے میں تبصرہ ہے جی.
محترم ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب, اس بروقت تبصرے کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر سربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے سقلان امام, پروڈیوسر ایمن خواجہ, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے جو پامر. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
پاناما کی ایک لا فرم موساک فونسیکا سے ملنے والی خفیہ دستاویزات میں وزیر اعظم پاکستان کے بچوں کے نام آنے کے بعد نواز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ الزامات کی اصل حقیقت کو جاننے کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ادھر آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے خود پر آف شور کمپنی سے مبینہ طور پر لاکھوں ڈالرز چوری کرنے کا الزام عائد ہونے کے بعد اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. ترکی میں ہیکرز نے مبینہ طور پر شہریوں کی نجی تفصیلات پر مبنی قریباً 50 ملین ڈیٹا بیس جاری کیے ہیں, جس میں ترکی کے صدر اور وزیر اعظم کے بارے میں بھی معلومات ہیں. نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم ہیلن کلارک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی اگلی امیدوار ہیں. جنوبی افریقہ میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اراکی نے پارلیمان کو ایوان میں صدر کے مواوضے پر مباحثے کے دوران